يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مومن کرام السلام علیکم ورحمة الله وبركاته آج کا ہمارا موضوع یہ رہے گا کہ کیا غربت کے بھی کوئی فائدے ہیں اور غربت اگر انسان کے اوپر آتی ہے تو کیا صرف اس کے نقصان ہی نقصان ہیں یا اس کا پروردگار نے کوئی فائدہ بھی رکھا ہے؟ تو ناظرین کرام ذہن میں رکھیے گا کہ پروردگار نے کوئی چیز بھی بیکار اور ابس پیدا نہیں کی ہے، ہر چیز کے کوئی نہ کوئی فائدے ضرور ہوتے ہیں۔ یقیناً غربت آنے سے بڑی سختی آتی ہے، اور حتیٰ روایت کا جملہ یہ ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھار غربت انسان کو کافر بھی بنا دیتی ہے، اور یہ عمومی افراد کی بات کی جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو متقی پرہیزگار افراد ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ امتحان الہی ہوتا ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے ایمان کو بچا کر رکھتے ہیں، لیکن جو عام افراد ہیں وہ برداشت نہیں کر پاتے اور کبھی کبھار اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے کہ القبر خیر من الفقر، بعض لوگوں کے لیے موت اور قبر یہ زیادہ بہتر ہوتی ہے فقر و فاقے کے مقابلے میں۔ تو خدا کسی کو یہ موقع نہ دکھائے اور یہ حالات نہ دکھائے کہ وہ فقر و فاقے کی زندگی گزارنے والا ہو، انشاءاللہ پروردگار سبھی کے رزق میں برکت و وسعت عطا فرمائے۔ لیکن اگر فقر آ جاتا ہے انسان کی زندگی میں تو کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ روایات کے اندر چند ایک فائدے اس کے بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں سے ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ فقر آنے کے بعد اور غربت آنے کے بعد انسان غرور اور تکبر نہیں کرتا، تکبر اس میں سے ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ فقیر آدمی کے پاس جب کچھ نہیں ہے تو غرور تکبر ختم ہو جاتا ہے اور تواضع اس کی طبیعت کے اندر آ جاتا ہے، ہر ایک سے پیار و محبت سے ملتا ہے۔ یہ بھی اس کا ایک بڑا فائدہ ہے، اور پروردگار نے کرم فرمایا ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر وہ مزاج نہیں پیدا ہوتا کہ جو فرعون جیسوں کا مزاج ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان کے ظاہری طور پر کچھ نہیں رہتا تو طبیعت کے اندر پیار و محبت آ جاتی ہے۔ اسی لیے مولا تقیان نے ظاہر یہ شاہ فرمایا ہے کہ الفقر یشین الاخلاق، کہ فقر و فاقہ اور غربت سے اخلاق برے ہو جاتے ہیں۔ تو جب انسان کے وہ پیسہ آ جاتا ہے تو طبیعت بگڑ جاتی ہے، مزاج نہیں ملتے ہیں، لیکن اگر غربت میں ہوتا ہے انسان تو ہر ایک سے پیار و محبت سے ملنا ہوتا ہے۔ یہ ایک فقر کا اہم فائدہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فقر آنے سے انسان کے اندر صبر کرنے کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور صبر کرنے کا مقام مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے، یہاں تک کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم تو نادار ہیں، یہ انصار ہیں یا دیگر افراد ہیں ان کے پاس تو پیسہ ہے، یہ حج پر بھی جا سکتے ہیں، یہ عمرے پر بھی جا سکتے ہیں، یا ہماری زبان میں یہ زیارتوں پر بھی جا سکتے ہیں اور ہر طرح کی نیکیاں انجام دے سکتے ہیں، چیریٹی کر سکتے ہیں، یہ انسٹیٹیوٹ کھول سکتے ہیں، مدرسے قائم کر سکتے ہیں، اسکولس بنا سکتے ہیں، ہاسپٹلس بنا سکتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی کرنے کے لیے نیکی کرنے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں اور ہم کوئی صدقہ خیرات کچھ نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم نے شاہ فرمایا کہ اگر تم اپنی اسی ناداری پر صبر کرو گے تو پروردگار تمہیں 3 گنا زیادہ ان کے مقابلے میں ثواب عطا فرمائے گا، یعنی وہ اتنا خرچ کریں گے تو انہیں جو ثواب ملے گا اس سے 3 گنا زیادہ تمہیں ثواب ملے گا اسی فقر پر صبر کرنے کی وجہ سے۔ اور ایک اور روایت کا جملہ جو بڑا خوبصورت ہے، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ لولا ثلاثۃ فی ابن آدم، ظاہر نہیں الفاظ ہے، اگر 3 چیزیں بنی آدم کے اوپر نہ آتی تو ما تأتا رأس شیئن، تو وہ کبھی بھی اپنے سر کو کسی کے سامنے نہ جھکاتے، یعنی خدا کے سامنے وہ کبھی بھی سجدہ ریز نہ ہوتے اگر یہ 3 چیزیں ان کے اوپر نہ آتی، المرض والموت والفقر، اگر وہ بیمار نہ ہوتے تو کبھی پروردگار یاد نہ آتا، اگر انہیں اپنی موت کا خوف نہ ہوتا تو پھر کبھی پروردگار یاد نہ آتا، اور اگر وہ فقر و فاقے کے اندر مبتلا نہ ہوتے تو کبھی پروردگار یاد نہ آتا۔ ان چیزوں نے انہیں پروردگار کو یاد دلایا، اور یہ قرآن کریم کی آیات ہیں۔ انسان اپنے خود زندگی کو دیکھ سکتا ہے، تاریخ کو دیکھ سکتا ہے، روایات کو دیکھ سکتا ہے کہ جب آفتیں آتی ہیں تو پھر پروردگار یاد آتا ہے۔ تو خدا نے یہ کچھ مشکلات اس لیے بنائی ہیں تاکہ انسان بندگی کے راستے پر رہے، پروردگار کو ہمیشہ یاد رکھتا رہے۔ یہ فقر کے فائدوں میں سے اہم ترین فائدہ۔ البتہ ایک اور مرحلہ ہے جو اس سے بھی بڑھ کر ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت بڑی مشہور ہے کہ وہ پانچ سرکار حضرت امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے سلام پیش کیا اپنے رسول خدا کا جو امام کے نانا ہوا کرتے تھے، کہا کہ آپ کے نانا نے سلام پہنچایا تھا کیونکہ میں ان کی صحبت میں رہ چکا ہوں, صحابی رسول تھے اور انہیں اتنی طویل حیات عطا ہوئی تھی. جب سلام پیش کیا تو امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ساری گفتگو ہوئی ہے اور کئی ساری روایتیں موجود ہیں. اس میں سے ایک اہم روایت یہ ہے کہ امام نے ایک دن سوال کیا, اے جابر, جو تم نے اتنی طولانی زندگی گزاری ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ صحبت نبی اکرم بھی اختیار کی ہے, صحبت امیر المومنین کی, صحبت امام حسن, امام حسین, امام سجاد, یہ بتاؤ کہ تمہارے ایمان کی کیا کیفیت ہے, تم کیا سمجھتے, تمہارا ایمان کس درجے پر ہے, تمہارے ایمان کی کیا حالت ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری نے اپنے عرفان اور اپنے ایمان کی کیا بات بیان فرمایا, کس درجے کا ایمان بیان فرمایا, فرمانے لگے کہ فرزند رسول, میرا ایمان اس درجے پر ہے کہ میں بڑھاپے کو فوقیت دیتا ہوں جوانی کے اوپر, میں بیماری کو فوقیت دیتا ہوں صحت و سلامتی کے اوپر, اور میں موت کو فوقیت دیتا ہوں حیات کے اوپر. یہ واقعی یہ جملے کوئی معمولی انسان ادا نہیں کر سکتا. یار میں جادو کہہ رہے, میں پسند کرتا ہوں کہ بیمار ہو جاؤں, میں پسند کرتا ہوں کہ میں ضعیف ہو جاؤں, میں پسند کرتا ہوں کہ میں موت کے قریب ہو جاؤں. کیوں؟ آگے اس کی وجہ بیان کی. کیونکہ اگر انسان کے اوپر یہ حالات آتے ہیں, بیماری آتی ہے, ضعیفی آتی ہے, تو پھر پروردگار یاد آتا ہے. تو چونکہ میں پسند کرتا ہوں کہ ہمیشہ پروردگار کی یاد میں رہوں, کبھی بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہوں, اس لیے مجھے یہ چیزیں پسند ہیں کہ مجھ پر آفتیں آئیں, مصیبتیں آئیں. امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا اے جابر, تمہارے ایمان کی بس یہی حالت ہے. اگر تم ہم سے معلوم کرنا چاہو کہ ایمان حقیقت میں کسے کہا جاتا ہے, تو ایمان کی حقیقت میں تعریف یہ ہے کہ خدا جس چیز کو پسند کرے اسی پر راضی رہنے کو ایمان کہا جاتا ہے. اگر خدا ہمارے لیے دولت کو پسند کرے تو اس پر راضی رہنے کو ایمان کہا جاتا ہے. اگر خدا ہمارے لیے صحت کو پسند کرے تو اس پر ایمان رکھنے کو اور اس پر قائم و دائم رہنے کو ایمان کہا جاتا ہے. اور اگر خدا ہمارے لیے ابھی زندگی کو پسند کرے تو اسے پسند کرنے کو ایمان کہا جاتا ہے. خدا کی پسند کو اپنی پسند کے اوپر فوقیت نہ دینا, اسے ایمان کہا جاتا ہے. خدا کی پسند کو ہر پسند کے اوپر فوقیت دینا, اسے ایمان کہا جاتا ہے. اس لیے ہم بیمار ہوتے ہیں تو بھی پروردگار ہمیں یاد رہتا ہے, ہم اگر صحت مند ہوتے ہیں تب بھی ہمیں پروردگار یاد رہتا ہے, ہم جب مالدار ہوتے ہیں تب بھی یاد رہتا ہے, جب غریب ہوتے ہیں تب بھی یاد رہتا ہے, اور ہم ہر حال میں پروردگار کو یاد کرتے ہیں, اس لیے ہم اس کے بارے میں کسی چیز کا شکوہ نہیں کرتے. یہ ایمان کی جو کیفیت امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی چیز کہ انسان غریب ہے یا انسان امیر ہے. اصل جو چیز کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کتنا پروردگار کی محبت میں اس کی بندگی کرنے والا ہے. اسی لیے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ الفقر فی طاعت اللہ احب الیہ من الغنا فی معصیت اللہ. وہ فقر و فاقہ اور وہ غربت جو پروردگار کی بندگی کے ساتھ آ جائے وہ بہت بہتر ہے اس امیری کے مقابلے میں جس کے بعد انسان معصیت کرنے لگ جائے. تو معصیت پروردگار سے بچنا یہ ضروری ہے. پروردگار نے جس حالت میں رکھا ہے انسان اپنی محنت کرنے کے بعد اس حالت میں رہے, یہ پروردگار کو پسند ہے. اور ایک اور اہم نقطہ کہ انسان, اس کا یہ مطلب نہیں کہ کام کرنا چھوڑ دے اور بس پروردگار کی رضا پر راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے, جو پروردگار نے دیا ہوا ہے بس اسی کے مطابق زندگی گزارنی, اس کا یہ قطر مطلب نہیں. حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور کہا کہ پروردگار عالم نے, یہ مولا متقیان کی روایت ہے, کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی پروردگار نازل ہوئی, اے داؤد انک نعم العبد, اے داؤد تم بہترین بندے ہو, لیکن صرف ایک چیز, ایک چھوٹی سی خامی یا ترک اولا تم سے یہ ہوا ہے کہ تم جو اپنا گزارا کرتے ہو وہ بیت المال کے مال سے کرتے ہو. اگر تم خود محنت کرتے اور تم خود کماتے اور اس سے پھر اپنا گزارا کرتے تو تم اور زیادہ بہتر بندے بن جاتے. جب حضرت داؤد علیہ السلام نے پروردگار کی وحی سنی تو رونے لگے اور 40 دنوں تک انہوں نے گریہ کیا ہے. پھر پروردگار نے انہیں تسلی دینے کے لیے کہا, اے داؤد ہم نے تمہارے لیے لوہے کو نرم کر دیا ہے, لہذا اس فن سے تم کچھ کماؤ پیسے اور اس کے بعد اپنا گزارا کرو. حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اس ہنر کو استعمال کیا اور اس کے بعد تلواریں بنائیں اور ڈھالیں بنائیں, اور ہر ڈھال کو حضرت داؤد علیہ السلام 1000 درہم میں بیچا کرتے تھے, اور روزانہ ایک ڈھال بنایا کرتے تھے اور اسے 1000 درہم میں بیچا کرتے تھے. روایتیں کہتی ہے کہ پورے سال انہوں نے 360 ڈھالیں بنائی, زرے بنائی, اور اسے جب فروخت کیا تو ہر زرہ کو 1000 درہم میں فروخت کرتے. اس کے بعد جب مستغنی ہو گئے, بیت المال سے بے نیاز ہو گئے, تو پروردگار نے گویا کہا کہ اے داؤد اب تم بہترین بندے بن گئے. تو اگر انسان بہترین بندہ بننا چاہتا ہے تو اپنی طرف سے پوری محنت کرے, ایفرٹس کرے, اس کے بعد پروردگار اگر رزق دے دے تو اس پر شکر ادا کرے, اور اگر رزق سے محروم رکھے تو اس پر صبر کرے. انشاءاللہ کوئی مصلحت ہوگی جس کی وجہ سے انسان کو اس حالت میں پروردگار نے رکھا ہے. پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے حق میں جو حالت بہتر ہو وہ ہمیں نصیب فرما. تو ہم سے زیادہ ہمارے حالتوں کو جاننے والا ہے. شب قدر کی راتیں بھی قریب ہیں پروردگارہ, ان شب قدر کی راتوں میں بھی جو ہمارے لیے بہترین تقدیر ہے وہ ہم سب کو عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.